خمینی 1919 عیسوی کے آس پاس کے جب ابھی ان کی عمر 18 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مزید دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے خمین سے عراق چلے گئے۔ ابھی وہ اس مدرسے میں پہنچے ہی تھے کہ یہ مدرسہ قم منتقل ہو گیا اور آج بھی قم میں موجود ہے۔ روح اللہ نے اپنی دینی تعلیم حوزہ علمیہ قم میں، جس کی سرپرستی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی فرما رہے تھے، شروع کر دی۔ وہ قاجار حکومت کے آخری دور کا زمانہ تھا۔ اس نووارد طالب علم نے اس مدرسے میں سکونت و رہائش اختیار کر لی، کمرہ نمبر 7 میں۔
ایشون قبول کرد
اور انہوں نے قبول کر لیا۔ آخر کار ایک عمدہ نوید دی۔ انہوں نے کہا کہ مدرسہ دارالشفا میں مدرس یعنی درس کی جگہ اور آغا کے پچھلے رہائشی حجرے یا کمرے کے درمیان، یہ میری انتہائی آرزو تھی، اس لیے کہ میرے امام کے ساتھ اچھے روابط تھے۔ خاص طور پر آقا خونساری کے درس میں عموماً ہم لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ مرحوم آغا سید محمد تقی خنساری کے شاگرد تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے، یعنی آغا عراقی بھی، جن کی قبر آغا خنساری اور آغا حاج شیخ عبد الکریم کی قبر کے بالائی حصے پر ہے۔ میں عرض کروں کہ آغائے اراکی اور آغائے خمینی، ان کے درس زیادہ تر ایک ساتھ رہتے تھے، مباحثے وغیرہ بھی ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ آغائے خمینی کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔
روح اللہ نے فقہی علوم میں اپنے حوزوی دروس حوزہ علمیہ قم کے ممتاز اور بزرگ اساتذہ، جن میں سر فہرست آیت اللہ خانساری اور آیت اللہ حائری یزدی تھے، کے زیر نظر شروع کیے، لیکن انہوں نے فقہی دروس پر ہی اکتفا نہیں کی اور عقلی علوم جیسے منطق، فلسفہ اور عرفان کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشغول ہوئے۔
اور خود بھی فلسفے اور عرفان میں مرحوم شیخ محمد علی اصفہانی شاہ آبادی کے خاص شاگرد تھے، البتہ ممتاز اور مبرز شاگرد تھے۔ اسی فلسفے اور عرفان میں کئی سال، شاید تقریباً 7 سال تک ان کی شاگردی کی۔ بعض دوسری جگہوں پر بھی، یہ آقا حکیم بھی قم میں تھے، ان سے بھی علم حیات میں استفادہ کرتے۔ اور فلسفے کے بعض دیگر مسائل میں مرحوم آغا عبدالحسین قزوینی سے، جو فلسفے اور فقہ کے عظیم علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن کی قبر بھی اسی مسجد بالا سر قم میں ہے، استفادہ کرتے۔ لیکن انہوں نے فلسفے میں سب سے زیادہ کسب فیض مرحوم شاہ آبادی سے کیا ہے۔
حصول علم کے ساتھ ساتھ روح اللہ عرفان و تقوی کے زیر سایہ آگے بڑھے۔
ایک سال قم میں بہت سخت سردی تھی، مدرسے دارالشفا میں برف ہی برف تھی۔ اس سخت سردی کے موسم میں کوئی اپنے کمرے سے نکل کر نماز شب کے لیے وضو کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام، جو ایک جوان طالب علم تھے، کمرے سے نکلتے ہیں، جمی ہوئی برف کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں اور اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز شب پڑھتے ہیں۔ قم میں امام خمینی کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے، میں گزر رہا تھا، ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی، ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کون ہو سکتا ہے، اس گلی میں کون سی مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ماجرا یہ نہیں ہے، بلکہ امام کے گھر کے اطراف کے ایک باغ میں، جہاں بالکل سناٹا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شخص نماز میں مشغول ہے اور گریا کر رہا ہے۔ امام کو میں پہچان نہیں سکا، مجھے بہت اچھا لگا، دل چاہا دیکھوں رات کے اس سناٹے میں کون خدا کی حضور گریہ اوزاری کر رہا ہے۔
کے اساتذہ میں کئی اساتذہ آئینی انقلاب کے رہنماؤں میں سے تھے، جیسے آیت اللہ العظمیٰ تبریزی، آیت اللہ العظمیٰ شاہ آبادی اور آیت اللہ العظمیٰ خانساری۔ یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنا کہ ان بزرگوں کا یہ شاگرد بھی انقلابی رنگ و خو اختیار کر لے۔ اس زمانے میں حوزہ علمیہ کا ماحول روحانی ہونے کے باوجود اس دور کے بیشتر علماء سیاسی امور سے لا تعلق تھے، اور یہ سب کچھ سابقہ شاہی حکومتوں کی طرف سے حوزے کو ملنے والی دھمکیوں اور پابندیوں نیز بندشوں کا نتیجہ تھا۔ یہی کافی تھا کہ علماء مجبوراً اس طرف توجہ نہ دیں اور صرف حوزے کی اصلیت و ماہیت جو کہ تعلیم و تعلم ہے اس کو محفوظ رکھیں۔
اس دور کے دینی علماء اور مدرسین احکام شرعیہ اور حلال و حرام جیسے مسائل پر ہی اکتفا کرتے اور مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔
لیکن روح اللہ بعض اوقات قم سے تہران آتے اور پارلیمنٹ ہاؤس جاتے اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرتے اور پارلیمنٹ کے نمائندوں کی تقریروں اور بحثوں، خاص طور پر شاہی نظام کے مخالف سب سے ممتاز رہنما آیت اللہ سید حسن مدرس کی تقریروں کو بغور سنتے۔
جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید مدرس سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، چنانچہ امام کی تحریروں میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور امام نے اپنی سرگزشت میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ امام اپنی سرگزشت میں ایک جگہ فرماتے ہیں، میں ایسی پارلیمنٹ میں موجود تھا کہ مثلا جہاں مدرس تھے یا ایسی پارلیمنٹ میں جہاں سیاسی بحث ہوتی تھی۔
دوسری جنگ عظیم کے فاتح برطانیہ نے 1919 میں ایران میں ایک نئی حکومت کا تعین کیا، وہ بھی وسوق الدولہ کی سرپرستی میں، کہ جس نے برطانوی بادشاہت کے ساتھ ایک عہد نامے پر دستخط کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کا حکومتی، مالی اور فوجی نظم و نسق برطانوی حکومت کے نمائندوں کی مرضی اور مشورہ سے چلایا جائے گا۔ سید حسن مدرس اس معاہدے اور قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور احمد شاہ قاجار پر دباؤ ڈالا اور اسے مجبور کیا کہ برطانیہ کے دشمنانہ اور یک طرفہ دباؤ کو قبول نہ کرے۔ اختلافات اور کشیدگی شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ملک کے شمال اور جنوب میں عوام نے دو الگ الگ تحریکیں شروع کر دیں۔ آذربائیجان میں فوجی تحریک کی قیادت پارلیمنٹ کے نمائندے شیخ محمد خیابانی کر رہے تھے اور شمال میں فوجی تحریک کی قیادت سردار مرزا کوچے خان کر رہے تھے۔ دونوں نے قاجار حکومت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، نتیجے میں وسوق الدولہ نے مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت نے ایک ایرانی نامہ نگار کو، جس کا نام ضیاء الدین طباطبائی تھا، وزیر اعظم مقرر کیا۔ ضیاء الدین طباطبائی نے ایرانی فوج کے ایک افسر یعنی رضا خان سے ساز باز کر لی تاکہ دارالحکومت کو انقلابیوں کے قبضے سے باہر نکال سکے۔ ضیاء الدین نے تمام سیاسی مخالفین کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا اور سب کو جیل میں ڈال دیا، جن میں ایران کی پارلیمنٹ میں حکومت مخالف ممتاز رہنما سید حسن مدرس بھی شامل تھے۔ 3 مہینوں کے بعد ضیاء الدین نے فوجی افسر رضا خان میر پنچ کے حق میں، جس نے احمد شاہ قاجار کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، عہدے سے دستبردار ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ رضا خان نے 1926 میں خود کو ایران کا شہنشاہ اعلان کر دیا۔ اس درمیان پہلوی شہنشاہیت کے ابتدائی دور میں خمینی جوان ہو گئے۔
ہم سابقہ دور میں، فرض کیجئے قاجار کے ابتدائی دور میں نہیں تھے۔ اگر آپ فرض کریں کہ سلطنت قاجاریہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے معرض وجود میں آئی، اور یہ بھی فرض کر لیں کہ پوری قوم نے اس کے حق میں ووٹ دیا، لیکن یہ مثبت ووٹ محمد قاجار اور بعد میں آنے والے سلاطین کے حق میں دیا تھا۔ جس دور میں ہم تھے اور احمد شاہ کی سلطنت کا زمانہ تھا، ہم میں سے کسی نے بھی آغا محمد خان کے دور کو نہیں دیکھا ہے۔
پچیس سالہ جوان طالب علم نے حوزے کے تمام بزرگوں، خاص طور پر حوزے علمیہ کے سرپرست آیت اللہ حائری کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔
انہوں نے کہا کہ ہم مرحوم آ شیخ کے درس میں تھے۔ مدرسہ فیضیہ کی مسجد میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں درس ہوتا تھا۔ ان کا حجرہ اسی کے بغل میں تھا۔ مرحوم آ شیخ جب مباحثہ کرتے یا علمی بحث کرتے تو ان کی آواز قدرے تیز ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر مرحوم آ شیخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آ شیخ سے کہا، جناب ممکن ہے میں آپ سے ایک درخواست کروں؟ آپ جب درس دیتے ہیں اس وقت قدرے آہستہ درس بیان فرمایا کریں۔ ہم اسی بغل والے کمرے میں مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی آواز بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم مطالعہ نہیں کر پاتے۔ آغا شیخ نے یہ سن کر کہا کہ بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آغا روح لوٹ کر جانے لگے تو مرحوم آ شیخ نے کہا کہ اس نوجوان کا اسلام اور اس ملک میں انتہائی درخشاں مستقبل ہے۔
جوان خمینی نے، جن کی عمر ابھی 26 سال سے زیادہ نہیں تھی، 1928 میں اپنی پہلی کتاب تالیف کی۔ انہوں نے 29 سال کی عمر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔
آغائے مرزا تقی ثقفی تہران میں تھے۔ ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، حتیٰ وہ تہران میں امام جماعت بھی تھے، لیکن شیخ عبد الکریم سے منسلک تھے۔ لیکن امام، جن کی بعد میں یہ عظیم شخصیت بنی، اس وقت خمینی کے نام سے ایک طالب علم ہی تھے اور زیادہ تر لوگ اسی حیثیت سے انہیں پہچانتے تھے۔
امام کی ان کی بیوی سے شادی کی بات زیادہ طول کھینچ گئی اور 9 مہینوں کا عرصہ لگ گیا، کیونکہ امام ایک طالب علم تھے اور کوئی بہت زیادہ ان کی شہرت و شناخت بھی نہیں تھی، جبکہ میری والدہ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس زمانے کے اعتبار سے ان کا گھرانہ کافی اچھی حیثیت کا تھا۔ یہی کچھ وجوہات تھیں کہ میری والدہ کی دادی اس شادی کے لیے کسی حد تک تیار نہ تھی۔ البتہ میرے نانا اس رشتے سے بہت زیادہ راضی تھے، کیونکہ وہ خود بھی عالم دین اور معمم تھے اور ان کا بھی قم سے رابطہ تھا۔ وہ امام کو پہچانتے تھے، لیکن صرف اتنا ہی کہ وہ ایک ذہین، بااستعداد اور انتہائی باتقوا طالب علم ہے۔ البتہ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے راضی تھے، لیکن میری والدہ کا قم میں جا کر رہنا، جو کہ ابھی کم سن تھیں اور صرف 15 سال کی عمر تھی ان کی، کسی قدر مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن جس دن اس رشتے کا منفی جواب دیا جانا تھا، اس سے پہلے والی رات میری ماں نے بظاہر ایک خواب دیکھا۔ میری ماں خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک کھڑکی سے باہر تھوڑی دور کے فاصلے پر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سب وہاں تشریف فرما ہیں۔ صحن کے اس جانب کمرے میں میری ماں کو یہ منظر دیکھ کر کہ امام اور پیغمبر وہاں موجود ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ ان کے گھر میں انہی کے پہلو میں ایک اور خاتون تشریف فرما تھی، جنہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کو نہیں چاہتی ہو۔ میری ماں نے کہا، کیوں نہیں چاہتی ہوں، میں ان لوگوں کو چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم ان لوگوں کو نہیں چاہتی ہو۔ اگلے دن جب اپنی دادی سے یہ خواب بیان کرتی ہیں تو ان کی دادی کہتی ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔
امام خمینی کے عقد نکاح کی تقریب میں آیت اللہ کاشانی موجود تھے۔ انہوں نے جب امام خمینی کو دیکھا تو آیت اللہ ثقفی کو، جو اب امام خمینی کے خسر معظم ہو چکے تھے، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس نابغہ کو کہاں سے تلاش کیا؟ اس وقت انہوں نے امام خمینی کو ایک غیر معمولی شخصیت قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ ایک عام عالم دین نہیں ہے۔
نیا بادشاہ رضا شاہ پہلوی قاجاریہ سلطنت کا تختہ الٹنے کے بعد پورے ایران کی آدھی زری زمینوں کا خود مالک بننا چاہتا ہے، بنا بری اس نے ان زمینوں کی سند باضابطہ طور پر اپنے نام کرا لی۔ رضا شاہ پہلوی ضرور جواہر جمع کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک طاقتور فوج تشکیل دے تاکہ وہ اس کی املاک کو جائیداد کی حفاظت کرے۔ رضا شاہ ترکی کے مصطفیٰ کمال عطا ترک کی اندھی تقلید کر رہا تھا۔ عطا ترک نے حجاب اور پردے کو ختم کرنے کا حکم دیا اور مسجدوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ رضا شاہ نے عطا ترک کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انقرہ کا دورہ کیا۔
مجھے یاد ہے کہ رضا خان ترکی والا عطا ترک بننا چاہتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ اسلام کو لوگوں سے دور کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ حجاب اور پردے کو ختم کر دے اور عزاداری امام حسین پر پابندی لگا دے۔
1935 میں رضا شاہ نے علماء کو حکم دیا کہ وہ سروں پر امامہ نہ رکھیں اور انہیں مغربی لباس پہننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ 1936 میں اس نے حجاب اتار دینے اور پردہ ختم کر دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہجری قمری سال کے کیلنڈر کے مطابق کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس نے یہ بھی حکم دیا کہ یوم عاشورہ کی عزاداری پر باضابطہ طور پر پابندی لگا دی جائے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ نماز جمعہ میں خطبہ نہ دیا جائے اور دینی و قرآنی تعلیمات پر پابندی لگا دی جائے۔ رضا شاہ کی بیوی بھی بے پردہ اور کھلے سر قم میں حضرت معصومہ کے حرم میں داخل ہوتی ہے، اور حرم مطہر کے خادم نے جیسے ہی اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مناسب لباس میں حرم میں داخل ہو تو اس خادم کو شاہی گماشتوں نے زد و کوب کیا۔
تمام انسانوں اور انسانی موضوع کو تباہ کر دیا۔ اس شخص نے اپنی نوکری اور غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے برائیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں کے مراکز بنا دیے ہیں۔ اس کا ٹیلی ویژن برائیوں کا مرکز ہے، اس کا ریڈیو انتہائی فحش ہے۔ جن مراکز کو کھلے رہنے کی اجازت دی گئی ہے وہ برائیوں کا مرکز ہیں۔ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تہران میں شراب کی دکانیں کتاب فروشی سے زیادہ ہیں، اور دیگر فسق و فجور کے مراکز کا کہنا ہی کیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ ہمارے سینما اخلاقی برائیوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ ہم سینما کے مخالف نہیں ہیں، ہم اخلاقی برائیوں کے مرکز کے مخالف ہیں۔ ہم ریڈیو کے خلاف نہیں ہیں، ہم اخلاقی برائیوں اور فحش باتوں کے مخالف ہیں۔ ہم ٹیلی ویژن کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان باتوں اور چیزوں کے مخالف ہیں جو ہمارے جوانوں کو علم و ترقی کے میدان سے پیچھے رکھنے اور ہماری افرادی قوت کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، تاکہ اغیار کی خدمت ہو سکے۔ ہم نے ترقی و جدیدیت یا جدیدیت کے مراکز کی کب مخالفت کی ہے؟
رضا شاہ پہلوی اپنے بیٹے محمد رضا کو اپنی سلطنت کو آگے بڑھانے یا دوسرے لفظوں میں اپنی جانشینی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محمد رضا ایران کے نظام اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اس نے آسٹریا میں اپنی تعلیم مکمل کی، اور آسٹریا سے واپسی پر اس نے اپنی سیاسی سرگرمیاں اپنے باپ کی سرپرستی میں شروع کر دی۔ وہ ہر جگہ اور ہر دورے پر اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ اپنی حکومت کو دوسرے ملک کی شہنشاہیت یا شاہی گھرانے کی لڑکی سے شادی کر کے مزید مستحکم بنا لے۔ بنا بری اس نے مصر کے بادشاہ ملک فاروق کی بہن سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا۔ اس وقت ایران کی مجلس شورائے ملی یا پارلیمنٹ میں حکومت مخالف دھڑے کے سربراہ سید حسن مدرس کو شہید کر دیے جانے سے حکومت مخالف دھڑا دراصل کمزور پڑ گیا تھا۔ ابھی روح اللہ اس وقت تک میدان سیاست میں نہیں اترے تھے۔
ہماری قوم کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلوی کی یہ سلطنت روز اول سے ہی غیر قانونی تھی۔ وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں وہ یہ جانتے ہیں
اور سب نے دیکھا ہے کہ مجلس مؤسسان جو تاسیس کی گئی وہ طاقت اور زور زبردستی سے کی گئی، قوم کو اس میں دخیل نہیں ہونے دیا گیا۔ مجلس مؤسسان کو زور اور زبردستی سے قائم کیا گیا اور طاقت کے ذریعے اس کے نمائندوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ رضا شاہ کی سلطنت کے حق میں ووٹ دیں۔ پس یہ حکومت اور سلطنت شروع سے ہی غیر قانونی تھی۔